نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. خوف اور خشیت دل میں جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. تو دل میں خشیت پیدا ہو جائے تو دل میں خشیت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی نافرمانی اور بندے کے درمیان ایک دیوار ہے. خشیت ڈر, میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے سب کچھ دیا, میں ایسا کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے, یہ ڈر خشیت. تو خشیت ہوگی تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. مردود وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے, مقبول وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے. تو خشیت ہے تو فرما برداری, اور فرما برداری ہے تو مقبولیت. اور خشیت نہیں ہوگی تو نافرمانی کرے گا, اور نافرمانی کرے گا تو اللہ کے یہاں مردود ہوگا. پھر مردودیت کے مختلف درجات ہیں. ایک تو شیطان مردود ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی نظروں سے گر گیا. پھر اس کے نیچے مختلف درجات ہیں, کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. اس کے بعد پھر معاصی ہے, تو معاصی میں کبائر میں بھی بڑے بڑے گناہ, پھر کبائر ہیں, پھر صغائر ہیں. تو جیسا جیسا گناہ ویسی ویسی مردودیت. کچھ مردودیت ایسی ہوتی ہے کہ بس مردود ہوا اور بغیر توبہ کے بھی پھر واپس لے لیا گیا, مردود ہوا بغیر معافی کے بھی واپس لے لیا گیا. یہ صغائر کی مردودیت ہے. کبائر کی مردودیت ہے تو اس میں مردود ہوا اور معافی کے بغیر دوبارہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور کفر اور شرک اور نفاق تو یہ کبائر سے بھی اونچے درجے کا مردود ہونا ہے. ایک شخص کبائر کا ارتکاب کرتا ہے, مرتا ہے اسی حالت میں, تو یہ مردود ہوا ہے. مردود کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر جنت سے مردود ہے, جہنم میں جائے گا, سزا بھگتے گا اور پھر مقبول ہو جائے گا. تو جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے مردود ہو جاتا ہے, توبہ کرتا ہے مقبول ہو جاتا ہے. کبائر کا ارتکاب کرتا ہے, موت تک توبہ نہیں کرتا اور ایمان کی حالت میں جاتا ہے تو وقتی طور پہ مردود ہوتا ہے, جہنم میں جاتا ہے, اور جہنم میں جانے کے بعد پھر مقبول ہو جاتا ہے. اور جو کفر اور شرک اور نفاق میں مبتلا ہوتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے, اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو مقبول ہو جاتا ہے, اور اسی حالت میں اگر مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مردود, کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا. تو خشیت ایسی چیز ہے جو انسان کو مردودیت سے بچاتی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے, اللہ کو دیکھے بغیر, دیکھا نہیں ہے اللہ کو پھر بھی ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلوب پر محنت کی ہے, اور قلوب پر محنت کر کے قلوب کو سیقل کر کے, صاف ستھرا کر کے اس قابل بنا لیا ہے کہ اگرچہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن خدا کی معرفت رکھتے ہیں, اور اسی معرفت کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. وہ پہچان چکے ہیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کے بارے میں ان کو یہ یقین پیدا ہو چکا ہے کہ وہ منعم حقیقی اور اعلیٰ درجے کا محسن ہے. اور جب یہ بات دل میں راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا منعم ہے، تو آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اس کو تکلیف ہو، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے ان کی طبیعت پر ناگواری آئے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے. یہ جو خشیت ہے اس میں یہ پہلو غالب ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی فکر کرتے ہوئے بچتا ہے، اپنی فکر کرتے ہوئے نہیں. سامنے والے کی فکر کہ سامنے والا ادنا تکلیف میں نہیں پہنچانا چاہتا، میں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، یہ میرے محسن ہیں، میرے منیم ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے تعلق ہے. تو بن دیکھے جو اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، تو بن دیکھے اپنے پروردگار سے کیسے ڈریں گے، دیکھا ہی نہیں ہے. تو بن دیکھے وہی شخص اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اور معرفت حاصل ہوتی ہے دل کی صفائی کے بعد، اس لیے کہ دل جو ہے ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے پر جب غبار ہوتا ہے تو دل سے جو دیکھنے کی چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، اور جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو دل سے دیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. یہی اللہ کی معرفت ہے. تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اس میں پھر اپنا پہلو بھی آتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اگر وہ ناراض ہو گئے تو قبر میں عذاب ہوگا، اگر وہ ناراض ہو گئے تو قیامت کے دن عذاب ہوگا. تو جب یہ دل میں خشیت آ جاتی ہے تو ہر وقت یہی سوچ اس کی رہتی ہے، یہی سوچ رہتی ہے. پھر رات کی اندھیریوں میں اسے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا جس سے میرا اللہ ناراض ہو گیا تو اندھیری قبر میں میرا کیا ہوگا، یہ اس کو خیال آتا ہے. پھر وہ آگ کی چنگاری کو دیکھتا ہے، یا آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے، یا آگ کے شعلوں کو دیکھتا ہے، آگ کی لپٹیں دیکھتا ہے، تو اس کو یہی خیال آتا ہے کہ اگر میں نے میرے اللہ کی نافرمانی کی تو جہنم میں میرا کیا ہوگا، اگر وہ ناراض ہو گیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا. یہ خشیت ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. اس لیے کہ اول تو یہ کہ وہ گناہ کریں گے نہیں، اور اگر نفس نے بہت تقاضا کیا، شیطان نے بہت تقاضا کیا، اور نفس اور شیطان کے تقاضے کی وجہ سے خشیت وقتی طور پہ مغلوب ہو گئی، پھر بھی جیسے ہی اس گناہ سے فارغ ہو جائے گا وہ خشیت کا پھر غلبہ ہوگا تو وہ توبہ کرے گا. اس لیے ہر حال میں ان کے لیے مغفرت ہے. خشیت گناہوں سے بچاتی ہے، اور خشیت اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کروائے بغیر چھوڑتی نہیں ہے. تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر. کیوں بڑا اجر؟ اس لیے کہ جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس خشیت کے نتیجے میں وہ ان کاموں کو بھی کرے گا جو اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے. ایک شاگرد ہے، اسے اپنے استاد سے بہت اعلیٰ درجے کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ جو محبت ہے، محبت اعلیٰ درجے کی محبت، اسی کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوگی. اعلیٰ درجے کی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، اعلیٰ درجے کی محبت، تو اعلیٰ درجے کی جو محبت پیدا ہو جاتی ہے اسی کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوتی ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، कहीं इनकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम ना करूं, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करूं। तो उन्होंने जो चीजें फर्ज की हुई होती हैं, जो हुक्म किया हुआ होता है कि तुम रोजाना ये काम कर लिया करो, ये काम कर लिया करो, ये काम कर लिया करो, ये सबक याद कर लो, वो तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों में भी बहुत बच कर रहेगा कि कहीं उनकी मंशा के खिलाफ ना हो, कहीं उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो, कहीं उनकी तबीयत पर नागवारी ना आ जाए। तो जब जिंदगी ऐसी हो जाए खशियत वाली कि फर्ज से भी बचता है, वाजिब से भी बचता है, फर्ज को भी अदा करता है, वाजिब को भी अदा करता है, हराम से भी बचता है, मकरूह तहरीमी से भी बचता है, और जो कि खशियत है, आला दर्जे की मोहब्बत है, इसलिए सुन्नत का भी एहतमाम करता है कि कहीं तबीयत पर नागवारी ना हो जाए। फिर वो मुस्तहबात और आदाब में भी बहुत डर डर के चलता है, और नवाफिल का भी एहतमाम करता है कि हो सकता है कि फराइज और वाजिबात में मेरी तरफ से कोई कोताही रह गई है और उसकी वजह से नागवारी हो जाए, तो नफल के जरिए मैं किसी तरह उसका इंजिबार कर लूं। तो खशियत वाले की जिंदगी आमाल से भरपूर, और जब आमाल से भरपूर तो अजरुन कबीर, बड़ा अजर होगा ऐसे लोगों के लिए। तो खशियत, डर अल्लाह का, ये पैदा करने की जरूरत है। जिसके दिल में खशियत पैदा हो गई उसे मकबूलियत मिल गई, और बगैर खशियत के मकबूलियत मुमकिन नहीं है। मकबूलियत, एक्सेप्टेंस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह। एक है शोहरत, शोहरत लोगों में शोहरत, मशहूर हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि एक शख्स मशहूर है तो मकबूल भी है। ऐसा भी हो सकता है कि मशहूर है मगर अल्लाह के यहां मकबूल नहीं, लोगों में बहुत मशहूर और बहुत मकबूल लोगों में, लेकिन अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। तो इसकी, इस शोहरत, ये शोहरत कब दफन हो जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये शोहरत है, इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल नहीं है, मशहूर है मकबूल नहीं है। ये अलग बात है कि उसकी शोहरत को देखकर लोग ऐसा समझ रहे हों कि चूंकि मशहूर है तो मकबूल भी होगा, और लोगों को हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन खुद जो मशहूर शख्स है और शरीयत मुतहरा की पाबंदी नहीं है, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इंदल्ला मकबूल भी हूं। लेकिन कभी कभी गलत फहमी हो जाती है कि मैं मकबूल भी हूं इसीलिए तो मशहूर हूं। मशहूर होना अलग बात है, मकबूल होना अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शख्स मशहूर है लेकिन मकबूल नहीं, और कभी ऐसा भी होता है कि मशहूर भी है और मकबूल भी है। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह मकबूल भी है मशहूर भी है, हजरत शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर भी है मकबूल भी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर भी है मकबूल भी है, हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर भी है मकबूल भी है, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर भी है मकबूल भी है। तो कभी कभी मशहूर मकबूल दोनों होता है, और कभी ऐसा होता है युदौ लहुल कबूल फिल अर्द, मकबूल हो जाएगा तो फिर शोहरत मिलेगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि मशहूर हो और मकबूल ना हो, और ऐसा भी होता है अल्लाह अपने बाज मखसूस बंदों के साथ ये मामला भी करते हैं कि मकबूल होते हैं मशहूर नहीं होते, मकबूल होते हैं मशहूर नहीं होते, मकबूल बहुत होते हैं अल्लाह की बारगाह, मशहूर नहीं होते। आलमगीर और दारा शिकोह दोनों का इख्तिलाफ हो गया, दोनों शहजादे थे, और दोनों की चाहत यह थी कि बादशाह में बन जाऊं, बादशाह में बन जाऊं, तो जहां कहीं कोई किसी बुजुर्ग के बारे में पता चलता था तो दोनों दुआ कराने के लिए पहुंच जाते थे कि हजरत दुआ फरमा दीजिए कि तख्त हमें मिले, तख्त हमें मिले। दाराशी को दुआ कराता था दुनिया की तलब में कि मैं बादशाह बन जाऊं तो मैं مجھے مال ملے، جاہ ملے، اور عالمگیر کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں سلطنت آ جائے تو میں اس سلطنت کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاؤں. جذبہ دونوں کا تھا بادشاہ بننے کا، لیکن دونوں کی نیتیں الگ الگ تھیں. ایک بزرگ آئے، ان کے پاس دارا شکو پہنچ گیا اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ تخت میرا ہو جائے. تو تھوڑی دیر کے لیے غور کیا انہوں نے، اور غور کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. تو دارا شکو نے کہا کہ نہیں، تو آپ کی جگہ پر. اس کے دل میں بھی بزرگوں کی ایوریج درجے کی جو عظمت ہوتی ہے وہ تو تھی، تبھی تو دعا کرانے کے لیے گیا. کہا کہ نہیں، میں آپ کی جگہ. کہا کہ بیٹھ جاؤ آپ یہاں. منع کیا دوسری مرتبہ، بھی تیسری مرتبہ کہا کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ. منع کیا. جب تیسری مرتبہ بھی منع کیا تو بزرگ نے کہا کہ میں نے تو تم کو تخت دینا چاہا، لیکن تم تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اگر میری جگہ پہ بیٹھ جاتی تو تخت تمہارا ہو جاتا. عالمگیر کو پتا چلا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں پہنچے. انہیں پتا نہیں کہ دارا شکو کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں حضرت، آپ کی جگہ پر بیٹھنا بے ادبی ہے. کہا نہیں بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں، بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ ہماری جگہ پر. یہ تربیت یافتہ تھے، یہ اصول سمجھتے تھے کہ الامر فوق الادب، کہ پہلے ادب کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی بڑے اگر کسی بات کا حکم فرمائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے اپنی طبیعت کے خلاف. یہ بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، تخت تمہارا ہے، میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا، تم بیٹھ گئے، یہی تخت ہے، یہ تخت تمہارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تخت عزت کے ساتھ ملے، صرف تخت نہیں، تخت عزت کے ساتھ ملے، سر کے اوپر تاج پوشی بھی ہو میری، تو اس کی بھی دعا کر دیجیے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ تمہاری تاج پوشی ہو یا نہ ہو، اس کا اختیار تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہے جو تمہیں وضو کرانے کا کام کرتا ہے. شہزادے تھے، اور شہزادے کی جو اندر خدمت کرتا ہے، گرم پانی کر کے وضو کرواتا ہے اور پھر رومال پیش کرتا ہے. کہا کہ آپ کے سر پہ کراؤن، تاج آئے نہ آئے، اور تاج پوشی کے ساتھ تم بادشاہ بنو نہ بنو، اس کا اختیار تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. کہا اچھا، سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہو رہا ہے جس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. تو کہا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اگر وہ آپ کے سر پر امامہ باندھ دے تو تاج بھی تمہارا، وہ اگر امامہ پہنا دے آپ کو تو تاج تمہارا. یہ گھر گئے اور گھر جاتے ہی کہا کہ ہمارے لیے وضو کے لیے تیاری کرو، ہم وضو کرنا چاہتے ہیں. وضو کے لیے پانی تیار ہونے لگا، انہوں نے اپنا امامہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا کہ رکھ دو، گئی وضو کیا. بہت طبیعت پر شاک گزرا کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، لیکن اب کرنا تھا، ایک مقصد تھا ان کے سامنے. وضو کیا، وضو کے بعد اس نے رومال پیش کیا، رومال سے اپنے اعضا کو پہنچا اور پہنچ کر کے کہا کہ ہمارا امامہ لاؤ. تو امامہ لا کر کے اس نے یوں کر کے پیش کیا، کہا کہ نہیں، ہمارے سر پہ رکھو. انہیں بھی اپنا مقام معلوم تھا، اللہ تعالی شانہ نے جو ان کو عزت بخشی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو آپ مجھے معذور رکھیں. اس لیے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اہل ہیں یا نہیں، کہیں میری غلطی نہ ہو جائے. تو کہا کہ نہیں، آپ ہی کو پہنانا پڑے گا. تو کہا کہ نہیں، آپ اس سے مجھے معذور رکھیں، آپ خود ہی پہن لیجیے. تو عالمگیر نے کہا کہ نہیں، آج تو یہ امامہ ہمارے سر پر آپ ہی کو رکھنا پڑے گا. تب وہ سمجھ گئے کہ کسی طریقے سے ان کو معلوم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سر پہ امامہ رکھتا ہوں ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا شرط ہے؟ کہ اس شرط کے ساتھ کہ امامہ رکھنے کے بعد میں شاہی محل چھوڑ کر غائب ہو جاؤں گا، آپ نہ مجھے خود تلاش کریں گے نہ کسی اور سے تلاش کروائیں گے. تو کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. پہلے سمجھایا جب آمادہ نہیں ہوئے, ایک ضرورت تھی اسلام کی حفاظت کی, تو انہوں نے سر اب سامنے کیا, تخت وہ امامہ پہنایا, اور امامہ پہنانے کے بعد وہ غائب ہو گئے. تو دیکھو ایک نوکر, لیکن مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا کہ جس کے سر پہ وہ امامہ رکھ دے گا وہ بادشاہ بن جائے گا زمانے کا. تو کچھ لوگ مقبول بھی ہوتے ہیں لیکن مشہور نہیں ہوتے, اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خشیت جو ہے, خشیت جس کے پاس بھی خشیت ہوگی وہ مقبول ضرور ہوگا, اور خشیت نہیں ہوگی وہ مشہور تو ہو سکتا ہے مقبول نہیں ہو سکتا, مقبول نہیں ہو سکتا, مشہور ہو سکتا ہے مقبول نہیں ہو سکتا. دلوں میں اترے گا دیر تک نہیں رہے گا, نکل جائے گا, پھر ایسے حالت پیش آئیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول نہیں تو لوگوں کے قلوب میں ایسا شخص مقبول نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بھی اگر مقبول بننا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تاکہ ہمیں دنیا میں بھی مقبولیت ملے اور دنیا میں شہرت ملے نہ ملے, مقبولیت کے ساتھ ہم رہیں, موت کے وقت مقبولیت ہو, قبر میں مقبولیت ہو, حشر میں مقبولیت ہو, تو سب سے اہم چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ خشیت. خشیت, اور خشیت حاصل ہوتی ہے تزکیہ سے. اس لیے کہ جنت میں جانے والوں کے بارے میں قرآن نے دو جگہ پر ذکر کیا, جنت کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ, جنت اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے. اور دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وذالک جزاء من تزکا, جنت اس کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرا لیتا ہے. معلوم ہوا کہ تزکیہ ہوگا تو خشیت آئے گی, اور اگر خشیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو گیا ہے. اسی مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں سب جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, اللہ تعالی شانو ہم سب کا تزکیہ فرما دے, دلوں کو صاف فرما دے, برائیوں کو دور فرما دے, اور اپنی خشیت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے, اور دنیا اور آخرت کی مقبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالی عالم اسلام پر رحم فرمائے, اللہ تعالی پورے عالم پر رحم فرمائے, سلامتی کو, رحمتوں کو, برکتوں کو اللہ عام فرمائے, سب کی اللہ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.